السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله على الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. میلاد با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام، حاضرین گرامی، علماء کرام و تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ رسالت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ متوجہ و باخبر ہیں کہ یہ ایام رہبر کبیر و امام بصیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے ایام وحدت امت اسلامی و اتحاد امت اسلامی قرار دیے گئے ہیں. 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول یہ ہفتہ وحدت و ایام وحدت امت اسلامی، آپ سب کو تبریک و تہنیت عرض ہیں اس دعا و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان ایام مبارکہ میں اور اس مولود مبارک اور رحمت للعالمین کے صدقے پروردگار تمام امت اسلامی میں اتحاد و وحدت برقرار فرمائے انشاءاللہ. بہت ہی اہم ایام ہیں پوری بشریت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو اور اس کے مشابہ ایام کو مومنین کے لیے احسان عظیم قرار دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا عظیم احسان مومنین کے اوپر یہ ہے کہ خدا نے ان کے اندر رسول مبعوث فرمائے جو مومنین کے لیے اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ ان قانون من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ ماحول اور معاشرہ جس کے اندر یہ رسول تشریف لائے اور مبعوث ہوئے وہ معاشرہ ضلالت مبین میں تھا، کھلی و آشکارا گمراہی کے اندر غرق تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے اور اس دلدل میں غرق لوگوں کو نجات دی، ہدایت دی اور انہیں امت کا درجہ دیا. جس سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خدا نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں. اور یہ امی بھی تھے، ضلالت مبین بھی تھے، ضلالت مبین میں بھی گرفتار تھے. رسول مبعوث نے و رسول خدا نے ان لوگوں کو امیت سے نکالا، امت بنایا اور ضلالت سے نکال کر ان کو ہدایت تک پہنچایا ہے. یہ وہ عظیم انقلاب ہے، کائنات کے اندر و تاریخ بشری میں جس کی کوئی اور نظیر و مثل موجود نہیں ہے، کہ ضلالت مبین سے نکال کر ہدایت تک، ظلمتوں سے نکال کر نورانیت تک، اور شرک و کفر سے ان کو نکال کر ایک منشور ربانی تک ان کو پہنچایا۔ اس انقلاب کا نام خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی رکھا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو یہ کتاب آسمانی عطا کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اور قرآن نے گواہی دی کہ یہ انقلاب رسول اللہ کے دست مبارک سے رونما ہوا۔ یہی لوگ جن کو قرآن نے پہلے امی کہا تھا رسول اللہ کی تشریف فرمائی سے پہلے، اور جنہیں ضلالت مبین میں گرفتار و غرق متعارف کروایا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں کچھ ہی عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد قرآن کریم نے گواہی دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو، پہلے بدترین امی تھے اور اب بہترین امت ہو تم، پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے اور اب آشکارا ہدایت کے منارے پہ تم فائز ہو۔ یہ عظیم انقلاب قرآن نے گواہی دی کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے انجام پایا۔ لیکن قرآن کریم امت رسول اللہ کو، یعنی انہی لوگوں کو جن کو رسول اللہ نے امیت سے نکالا، ضلالت سے نکالا اور امت کے درجے پر فائز کیا، جن سے امت بنائی، روشیں بھی قرآن نے متعارف کروا دی ہیں، امت سازی کی روشیں، اللہ کی نشانیاں بتانا، تزکیہ و تطہیر کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ یتلو علیہم آیاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ تین روشیں تھیں الہی ربانی، جن کے ذریعے سے رسول اللہ نے اس معاشرے کو، قوم کو ضلالت سے نکالا اور امیت سے نکالا، امت بنایا اور ہدایت عطا کی، جس کی گواہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک سورہ دیگر و آیت دیگر میں خطاب ہے کہ اس انقلاب نبوی کو ایک اور انقلاب کا خطرہ ہے، ایک اور انقلاب انقلاب نبوی کی راہ میں کمین لگا کر، رصد لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس انقلاب کا نام قرآن نے انقلاب عقبی رکھا ہے۔ نبوی انقلاب کو سب سے بڑا خطرہ عقبی انقلاب کا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، آیہ 144 کے اندر، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہستی جن کا نام گرامی و اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ رسول ہیں اللہ کے، یعنی جو کچھ بھی لائے ہیں اللہ کی جانب سے لائے ہیں۔ وما محمد الا رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف خدا کے نمائندے ہیں، صرف اللہ کے رسول ہیں، کسی اور چیز کے ترجمان نہیں ہیں، کسی قوم کے، کسی ثقافت کے، کسی کلچر کے، آبا کے، رسم و رواج کے، کسی اور چیز کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا اسی سورہ آل عمران کی آیہ 144 میں فرمان ہے کہ اللہ کا قانون ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، وہ دنیا سے اس کو گزرنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ قد خلت من قبل الرسل، یہ خاتم الرسل ہیں اور ان سے پہلے متعدد انبیاء و مرسلین آئے ہیں، اپنے عہد میں اپنی امتوں کو ہدایت کر کے گزر گئے ہیں۔ قد خلت من قبل ہی، اس رسول سے پہلے بہت سارے لوگ آئے اور آ کر گزر گئے، چلے گئے، آج موجود نہیں ہیں، اور وہ بھی سارے رسول تھے اور انبیاء تھے۔ یہ نبی بھی اللہ کے اسی قانون کے مطابق آئے ہیں، تمہاری ہدایت کر کے، تمہیں راستہ دکھا کر، تمہیں امیت سے نکال کر، امت کا درجہ دے کر، انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے رسول کے بعد کیا کرنا ہے؟ آیا راہ نبوی و انقلاب نبوی کو آگے بڑھانا ہے، یا تم نے انقلاب عقبی کی طرف رخ کر لینا ہے، واپس اسی حالت میں پلٹ کر چلے جانا ہے جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا. اف ان ماتا او قتلا, یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں, قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم واپس اسی حالت میں پلٹ جاؤ گے جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا, یعنی ضلالت مبین میں واپس چلے جاؤ گے, امت کا ڈھانچہ توڑ کر و اس کو چھوڑ کر دوبارہ امی بن جاؤ گے اور ہدایت کے منارے کو ترک کر کے ضلالت کی پستی میں اور دلدل میں دوبارہ چھلانگ لگا دو گے. کیا کرو گے رسول کے بعد تم؟ یہ قرآن کریم کا سوال ہے ہر اس انسان سے جو راہ رسول کو مانتا ہے اور بعد از رسول زندگی بسر کر رہا ہے, جن کے اندر رسول اللہ خود تشریف فرما تھے, یا آج 1400 سال بعد یا اس کے بعد, اللہ جانتا ہے کتنا اور اس امت کا وقت ہے, وہ قیامت کا وقت ہے. جب تک قرآن کریم موجود ہے اور قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ و سورہ مبارکہ آل عمران ہے, یہ سوال اللہ کا ہر انسان سے موجود ہے, ہم سے بھی موجود ہے, ہم سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم بھی بعد از رسول کے لوگ ہیں, اف ان ماتا او قتلا, یہ رسول وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے, انقلبتم, تم منقلب ہو جاؤ گے, لوٹ جاؤ گے, پلٹ جاؤ گے, علی اعقابکم, اپنی عقبی و پچھلی حالت پر, ضلالت و گمراہی کی حالت پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اور جو بھی راہ رسول اور انقلاب رسول کو چھوڑ دے وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر واپس پلٹ گیا ضلالت میں, اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا ذرا برابر, نہ دین کا نقصان, نہ نبی کا نقصان, نہ قرآن کا نقصان, نہ اللہ کا نقصان کیا ہے, اس نے اپنی دنیا و عاقبت تباہ کی ہے, اپنے آپ کو ہلاکت و ضلالت میں ڈالا ہے اور تباہی کا سامان اس نے فراہم کیا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا, سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ رسول کے بعد کیا کرنا ہے تم نے, واپس پلٹ جانا ہے ضلالت میں یا ہدایت میں؟ قرآن نے یہ دو انقلاب ذکر کیے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ نبی اکرم نے انقلاب برپا کیا ہے, مکہ کے اور مکہ کے قرب و جوار کے لوگ جو ضلالت اشکار میں تھے, ضلالت سے نکال کر ہدایت میں ان کو لانا انقلاب ہے. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ تمام نظام ضلالت, اس کے آثار, اس کے اسباب, اس کے ستون, اس کے تمام عمارتیں, اس کی جڑیں, اس کی بنیادیں, اس کی علامتیں سب کی سب اٹھا کر, اکھاڑ کر پھینک دیں, اس کو مسمار کریں, پائمال کریں, نابود کریں, اور اس کی جگہ پر مکمل ایک نیا نظام قائم کیا جائے جو نظام الہی و ربانی نظام ہو. اس چیز کا نام انقلاب ہے. اگر سابقہ حالات رہیں, سابقہ سسٹم رہے, سابقہ نظام رہے اور اس کے اندر نیکیوں کا درس دینا شروع کر دیں, یہ انقلاب نہیں ہے. اس کو قرآن انقلاب نہیں کہتا, یہ ایک قسم کی گمراہی ہے کہ غلط نظام کے اندر, فاسد نظام کے اندر انسان کو نیکیوں کا حکم دیا جائے کہ تمہیں ضلالت سے کوئی سروکار نہ ہو. لوگ اگر ضلالت میں ہیں, گمراہی میں ہیں اور تباہی میں ہیں, ظلمات میں ہیں, آپ انہی ظلمات میں نیکیاں کرو. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کو کسی اور سے کیا لگے. اگر آپ کے حکمران جس زمانے میں رسول اللہ تشریف لائے, جس کو قرآن نے ضلالت کا عنوان دیا, اس ضلالت کی پہچان یہ ہے کہ اس ضلالت کے زمانے میں حاکم, سردار ابو سفیان, ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ تھے. یہ طبقہ حکمرانی کی سیٹوں پر بیٹھا ہوا تھا, حاکمیت اور قیادت اور ریاست ان لوگوں کے پاس تھی, معیشت ان کی بتاخوری, لوٹ مار اور حرام خوری تھی, اور رویے ان کے عدوانہ تھے, عداوت ان کے رویہ تھی, ان کا اخلاق عدوانہ تھا, ہر چیز ان کی پست تھی. نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت انداز سے امیر المومنین علیہ السلام نے بعثت سے پہلے کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ تم بعثت سے پہلے کیسے تھے تم لوگ. اس حالت کو حضرت نے بیان فرما کر پھر اپنے زمانے کے امیر المومنین نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا کہ آج تمہاری حالت وہی ہے جو بعثت سے پہلے تمہاری حالت تھی، یعنی تم انقلاب عقبی کر کے واپس ضلالت و گمراہی میں غرق ہو چکے ہو اور راہ نبوی کو چھوڑ چکے ہو۔ رسول اللہ کی رحلت کے 35 سال بعد امیر المومنین نے یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم آج اس عقبی انقلاب اور عقبی حالت میں واپس لوٹ کر جا چکے ہو۔ تم ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ زمانہ کیا کہلاتا ہے، قرآن اس کو کیا نام دیتا ہے۔ بعثت سے پہلے کے زمانے کو قرآن نے نام دیا کہ لوگ امی تھے اور زمانہ ضلالت کا زمانہ تھا، ماحول ضلالت کا ماحول تھا، نظام ضلالت کا نظام تھا، معیشت ضلالت کی، معاشرت ضلالت کی، زندگی ضلالت کی، حیات ضلالت کی، سیاست ضلالت کی، حکومت ضلالت کی، حتیٰ عبادتیں بھی ضلالت تھی ان کی، چونکہ بتوں کے سامنے عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا پورا نظام ضلالت تھا، آپس میں روابط بھی ضلالت و گمراہی کے روابط تھے ان لوگوں کے، تعلقات انسانی و الہی تعلقات نہیں تھے۔ اس حالت کو رسول اللہ نے پلٹا، پلٹنے کا مطلب یہ کہ نابود کیا، ضلالت کو مکمل نابود کیا، تین چیزوں سے، ایک اللہ کی نشانیاں بتا کر، یتلو علیہم آیاتِ ائمہ جمعہ کو حکم ہے کہ ہر جمعے کو یہ سورہ مومنین کے سامنے پڑھیں، امامت کرتے ہوئے محراب میں نماز جمعہ میں تمام مومنین کو اکٹھا کر کے سورہ مبارکہ جمعہ تلاوت کریں اور انہیں سمجھائیں۔ پہلا مطلب یہ کہ نبی کا راستہ انقلاب کا راستہ ہے، نبی کا راستہ انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ضلالت سے سمجھوتا کر لیں، ضلالت کے اندر گھس جائیں اور ضلالت کے اندر جا کر ہم ضلالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یہ انقلاب نہیں کہلاتا، بلکہ ضلالت کو انکار کرنا ہے، ضلالت سے نفرت کرنی ہے، ضلالت کی مذمت کرنی ہے اور پوری امت کو ضلالت کے خلاف ابھارنا ہے۔ بعثت روانہ کرنے کو نہیں کہتے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے، مبعوث ابھارنے کو کہتے ہیں، کسی کو بھڑکانا، اتنا ابھار دینا کہ وہ آرام سے نہ بیٹھے۔ ابھارنے کے لیے خاص مواد کی ضرورت ہوتی ہے، عام انسانوں کے اندر بھی کچھ چیزیں ابھر جاتی ہیں، اکثر لوگوں میں شہوات ابھر جاتی ہیں، جس طرح بعضوں کی بھوک بھڑک اٹھتی ہے، بعضوں کے اندر غصہ بھڑک اٹھتا ہے، بعضوں کے اندر کوئی اور حس بھڑک اٹھتی ہے، ابھر جاتی ہے۔ ابری ہوئی شہوتیں اور ابھرے ہوئے غضب تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ابری ہوئی عقلیں اور عقول اور دل ہم نے نہیں دیکھے۔ اس کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول نے اور خداوند تبارک و تعالی نے رسول کو مبعوث کیا، ابھارا، ابھارنے کے لیے معرفت کی ضرورت تھی اور معرفت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت تھی جو خدا نے انبیاء کے دل نورانی میں ڈالا، اور وہ درد ہے، درد دین، درد ملت، درد انسانیت، درد خلق و درد نظام خالق، درد انسان کو ابھارتا ہے، درس انسان کو آگاہ کر دیتا ہے لیکن ابھارتا نہیں ہے۔ درس پڑھنے سے انسان پڑھا لکھا ہو جاتا ہے لیکن مبعوث نہیں ہوتا، کوئی درس انسان کو انقلابی نہیں بناتا۔ درسوں میں لوگ تاریخ پڑھ لیتے ہیں، معلومات پڑھ لیتے ہیں، انفارمیشنز لے لیتے ہیں، آگاہی لے لیتے ہیں، رٹے لگا لیتے ہیں، ازبر کر لیتے ہیں، پورا قرآن رٹ لینے سے کوئی انسان مبعوث نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے در سے قرآن پڑھا ہے، در سے حدیث پڑھا ہے، در سے دین پڑھا ہے، در سے اسلام پڑھا ہے۔ در سے اسلام سے آگاہی دین کی حاصل ہوتی ہے، اس آگاہی سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، درس پڑھ کر تقریریں کر سکتے ہیں، درس پڑھ کے مجلسے پڑھ سکتے ہیں، درس پڑھ کے پڑھا سکتے ہیں، تدریس کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ درس کے ساتھ ساتھ درد جب تک انسان میں پیدا نہ ہو انقلاب نہیں لا سکتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، یعنی ان کو درس دین بھی دیا اور ان کو درد دین بھی دیا، اور وہ چیز جو انسان کو اٹھاتی ہے وہ درد دین ہے۔ درس انسان کے سامنے ہزاروں توجیہات رکھ دیتا ہے، ہزاروں تاویلیں رکھتا ہے درس، درس انسان کو راستے دکھاتا ہے، چپ رہنے کے راستے، خاموش رہنے کے راستے، سکوت کے راستے، تو جی جو کر رہے ہو اس کو چھپانے کے راستے۔ پڑھے لکھے لوگ اپنی غلطیوں کو بڑی صفائی کے ساتھ صحیح ثابت کر دیتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہی عین دین ہے۔ یہ درد سکھاتا ہے انسان کو، لیکن درد انسان کے اندر ابھار، اٹھان پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی طبیب کو ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ مریض کو ہائے ہائے کرتے دیکھا ہے، چونکہ طبیب نے درس پڑا ہے، درد نہیں ہے اس کے اندر، لہذا وہ دوا بیچتا ہے، لیکن مریض کے اندر درد موجود ہے، درد اس کو ابھارتا ہے، درد اس کو اٹھاتا ہے، وہ رات بھر جاگتا ہے، درد جگاتا ہے، درس نہیں جگاتا انسان کو۔ بعض اوقات انسان درس پڑھ کر درس کی دوا بنا کر بیچتا ہے، فروشی شروع کر دیتا ہے، کبھی دین بیچتا ہے، کبھی دوا بیچتا ہے، کبھی کیا چیز بیچتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا، یہ شیخ حرم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو اس عصر کی عظیم نعمت خداوند تبارک و تعالی کی، جنہوں نے امیوں کو پھر امت بنایا اور جنہوں نے پھر ضلالت سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی طرف متوجہ کیا اور راہ نبوی کو زندہ کیا، احیاء کیا، اور انقلاب عقبی کا راستہ امت کے لیے سد کیا، روکا۔ عام طور پر تأثر، چونکہ امام خمینی کی شخصیت شناختہ شدہ نہیں ہے، پہچانی ہوئی نہیں ہے ہمارے لیے، اگر کسی نے نام بھی لیا تو یا عشق و جذبات میں عقیدت ہی پیش کی و حقیقت کم تر پیش کی، یا بعضوں نے کینہ و نفرت کا اظہار کیا، یہ عظیم نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس عصر میں جن کے توسط سے تشیعوں کو وہ مقام ملا آج اس زمانے کے اندر، جو جانتے ہیں اہل علم بالخصوص کہ تشیع ہمیشہ یا فہرست فرق اسلامی میں مذکور ہی نہیں ہوتا تھا، یا اگر درجہ اس کو دیا جاتا تو بالکل فہرست کے آخر میں شیعہ کا ذکر آتا، لیکن اس امام راحل کی رہبری کے نتیجے میں و طفیل میں آج تشیع فہرست کے بالکل پہلے سطر پر آ گیا ہے، سر سر فہرست آ گیا ہے،
جان بھی قربان ہے،
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے،
محمد اور محمد قرآن تر تلاوا۔
ضمناً میں یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، بس ہماری اور ہے لیکن بات یہاں آئی تو میں اشارہ کر دوں کہ آج تشیع کے خلاف دشمنی دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی شیعہ کے خلاف ہو رہی ہے، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر جتنے شیاطین شرق و غرب، عربی و غربی، سب کے سب ایک ہو کر ملت واحدہ، کہ الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ملت واحدہ بن کر تشیع کے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ البتہ تشیع سے مخالفت و دشمنی قدیمی ہے، پاکستان جب سے بنا ہے تشیع کے ساتھ عناد و دشمنی چلی آ رہی ہے، لیکن پہلے آپ کی رسومات کی مخالفت ہوتی تھی، مخالفین شیعہ رسموں کے مخالفت کرتے تھے، لیکن آج رسوماتی مخالفت نہیں ہے، جو اتنے بڑے بڑے لشکر تشیعوں کے خلاف بن گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ رسومات کے خلاف نہیں بنے، رسومات کے خلاف زیادہ سے زیادہ فتوے آتے تھے، لشکروں کی ضرورت نہیں تھی، لشکر رسموں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، رسموں کو ختم کرنے کے لیے فتوے اور تقریریں اور باتیں کافی ہیں. آج جو لشکر بنے ہیں یہ تشیع کی طاقت کو کچلنے کے لیے، نہ رسم کو ختم کرنے کے لیے. تشیع کے اندر بھی ایک رسوماتی جنگ ہے، دو لشکر بنے ہوئے ہیں، ایک کا کام رسومات پھیلانا اور رسومات کو بچانا، اور دوسرے کا کام رسومات کو مٹانا، وہ رسومات کو ختم کرنا. اور یہ ایک تقسیم قوم کے اندر موجود ہے. امام نے آ کر تشیع کو اس عصر کی ایک عظیم طاقت بنایا ہے، اور ہر اس جنگ سے نکالا ہے جو بے فائدہ جنگ تشیع کے سامنے شروع کر دی گئی تھی. جس طرح یہ رسومات کی جنگ بے فائدہ جنگ ہے، دونوں لشکر صرف نقصان ہی کر رہے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا رہے. یہ آج تشیع کے خلاف لشکر اس وجہ سے بنے کہ تشیع طاقت بن گیا ہے آج دنیا کے اندر. ہر جنگ تشیع کا وہ حصہ جو پاکستان میں ہے وہ ابھی تک رسومات میں الجھا ہوا ہے، یا پھیلانے میں یا روکنے میں، لیکن دنیا میں تشیع ایک طاقت بن گیا ہے، اور وہ اس رہبر کبیر و رہبر خبیر کی بصیرت کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے تشیعوں کے خلاف اتنی حساسیت پائی جاتی ہے. امام خمینی انقلاب کیسے لائے اور انقلابی راہ اپنائی، بعض لوگ ہیں اس کو آپس میں مخلوط کرتے ہیں کہ جو امام نے کیا یہی دوسرے بھی کر رہے ہیں، جو دوسروں نے کیا امام خمینی نے بھی یہی کیا ہے. فرق یہ ہوا ہے کہ امام کو اچھا زمانہ مل گیا، امام کو ساتھی میسر آ گئے، امام میسر آ گئے، باقیوں کو یہ میسر نہیں تھا. یہ غلط توجیہ ہے، یہ بے خبری اور بے اطلاعی اور گمراہی ہے. جو بھی امام خمینی کی راہ کو دوسری راہوں سے ایک سمجھتا ہے گمراہی پھیلا رہا ہے. عزیزان، کوئی بھی انقلاب کی راہ پہ نہیں جا رہا تھا. سب مثلا ایران کے اندر شیعہ بھی تھے اور بعض غیر شیعہ بھی مسلمان موجود ہیں تھوڑی تعداد میں، سب کے سب صدیوں سے شہنشاہیت و ملوکیت و طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتا کر کے، علماء و غیر علماء، انہیں یہ دین بتایا گیا تھا کہ شہنشاہیت کے اندر نیکیاں کی جا سکتی ہیں، طاغوتیت کے اندر بھی نیکیاں کی جا سکتی ہیں. کیا حرج ہے کہ آپ شہنشاہی نظام میں نمازیں پڑھو، عزاداریاں کرو، ماتم کرو، درس پڑھو، تحقیق کرو، کتابیں لکھو. شہنشاہ روکتا تو نہیں ہے آپ کو، جب نہیں روکتا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا صدیوں تک شہنشاہیت کے سائے میں کتابیں لکھتے رہے، درس پڑھاتے رہے، مدرسے بناتے رہے، مسجدیں بناتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، عزاداری کرتے رہے، صدیوں سے کرتے رہے. امام نے آ کر ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ نہیں ہے راہ نبوی. ابو جہل کے زیر سایہ نمازیں پڑھنا اسلام نہیں ہے، ابو لہب کے نظام میں رہ کر ماتم کرنا یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. اسلام نیکیوں کا حکم بعد میں دیتا ہے، راستے پہلے بتاتا ہے، مقصد پہلے بتاتا ہے. نظام دین پہلے نظام لایا ہے، پھر احکام لایا ہے. احکام نظام کے لیے لایا ہے، نظام ہو تو احکام ہوں گے. باقیوں نے احکام چن لیے اور کہا احکام ہی پر عمل کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں. یہ نیکیاں کسی بھی سرزمین پر ہو سکتی ہیں، کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہیں، کسی بھی نظام میں ہو سکتی ہیں. خدا نے رسول کو صرف نیکیاں دے کر نہیں بھیجا کہ اے رسول یہ لو نیکیاں. نیکیاں سکھانے کے لیے رسول کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مدروس رسول کافی تھا. درس پڑھا کر بھیج دیتے کہ اے رسول یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اپنی قوم کو جا کر پڑھا دو، سکھا دو. جس نے پڑھا پڑھا، جس نے نہ پڑھا نہ پڑھا. آپ نے ان کی قبر میں نہیں جانا، انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا. آپ کا کام ہے بتانا وما علینا الا البلاغ، کہہ کر آپ واپس آ جانا. نہ، اللہ نے صرف درس نہیں پڑھایا نیکیوں کا، بلکہ رسول کو مبعوث کیا. درس کے ساتھ رسول کے اندر درد بھی پیدا کیا، درد بھی پیدا کیا. اے رسول، جا کر زلالت کو درہم برہم کرنا ہے، جا کر زلالت کو پائمال کرنا ہے، زلالت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، اور اس کی جگہ پر تو نے میرا نظام قائم کرنا ہے. جب میرا نظام قائم ہو جائے، میرے نظام میں جو نیکیاں ہوں گی وہ میں قبول کروں گا، جو زلالت کے نظام میں نیکیاں ہوں گی ان کا فائدہ زلالت کے نظام کو پہنچتا ہے. جو زکاتیں تم حکومتوں کو دو گے ان کا فائدہ تاغوتوں کو پہنچتا ہے، جو تعاون تم تاغوتوں کے ساتھ کرو گے ان کا فائدہ تاغوتوں کو پہنچتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کے نظام کو نہیں پہنچتا. یہ نہیں کہ جو بھی درس پڑا ہوا ہے وہ خمینی ہے، بلکہ درس کے ساتھ ساتھ جس کے اندر درد آ جائے وہ خمینی ہوتا ہے، مبعوث انقلابی ہوتا ہے. یہ رسول مبعوث ہیں. مبعوث وہ چیز اندر موجود ہے جو اندر سے اٹھا رہی ہے. دوسرے منع کر رہے ہیں کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اقدام کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مخالفت کی کیا ضرورت ہے. آزر و ابراہیم ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہیں، ایک تجربہ کار بزرگ ہمدرد خیرخواہ، لیکن بتگر بتساز بت فروش، وہ بتوں کی پرستش کرنے والا، اور دوسرا انقلابی بت شکن، بتوں کو توڑنے والا. ابراہیم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بت قدے کے پڑوس میں مسجد بنا کر وہ بتوں کو سجدے کر تو اللہ کو سجدے کر. ابراہیم کو پتا ہے کہ بت قدے کے پڑوس میں اللہ کے سجدے بھی قبول نہیں ہوتے جب تک بت قدہ ویران نہ ہو جائے، جب تک بت شکنی نہ ہو جائے، جب تک بت پائمال نہ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں جیسا نظام ہے. ابو لہب ہے، ٹھیک ہے ابو لہب اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں. رسول اللہ نے زلالت کو قبول نہیں کیا، اس کا حصہ نہیں بنے، اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ آفر تھی رسول اللہ کو. توجہ فرمائیں، رسول اللہ کو آفر کی گئی کہ آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں بتوں کی، آپ آئیں بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے، مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم آپس میں فورم بناتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، الائنس بناتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے ہاں آیا جایا کریں، ہم آپ کے ہاں آیا جایا کرتے ہیں. آپ کو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، ہم حاضر ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے. ہفتے کے دن تقسیم کر لیتے ہیں، چند دن آپ ہمارے بت قدے میں آیا کریں، چند دن ہم آپ کی عبادت گاہ میں جائیں گے. آپ بتوں کے سامنے جھکے، ہم آپ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، بت بھی راضی، اللہ بھی راضی، مشرک بھی راضی، مومن بھی راضی. اللہ کا فرمان آیا، یہ آیت جو آپ مردوں کو سناتے ہو، جو کچھ مردوں کو سناتے ہو وہ مردوں کے کسی کام نہیں آتی. چار کل پاکستان میں رواج ہو گیا ہے کہ جب تک چار کل نہ پڑے مردہ بخشا نہیں جاتا. یہ چار کل مردوں کے لیے نہیں، یہ زندوں کو موت سے بچانے کے لیے ہیں. کل ہو اللہ احد، جس کے اندر نظام توحیدی بیان ہو رہا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون، جس کے اندر نظام کفر سے روکا جا رہا ہے. آفر یہ تھی کہ آپ کچھ عرصہ ہمارے یہاں آئیں، ہم کچھ عرصہ آپ کے یہاں جاتے ہیں، وہ آنا جانا رکھتے ہیں، سمجھوتا ہو جائے گا، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. رسول اللہ نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ، یہ سیاسی منشور ہے، یہ سیاسی منشور ہے نبی کے انقلاب کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اے کافرو، میں ہرگز اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بھی میرے خدا کو ماننے والے نہیں ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ تمہارے لیے، میرا راستہ میرے لیے. کفر اور ایمان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو چاہیے کیا، چونکہ جو بھی آ کر قومی مسائل چھیڑتا ہے، جس طرح یہاں پاکستان میں اسلام ایک دم خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جو ہی پارلیمنٹ میں سیٹ مل جاتی ہے فوراً اسلام محفوظ ہو جاتا ہے، جو پارٹی باہر رہ جاتی ہے اس کا اسلام خطرے میں ہوتا ہے، جو پارٹی اندر چلی جاتی ہے اس کا اسلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسی جادوئی پارلیمنٹ ہے پاکستان کی کہ جس کی سیٹ ملنے سے اسلام محفوظ، سیٹ نہ ملنے سے اسلام خطرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قومی درد، قومی مرثیے، قومی نوحے، قوم کو یہ ہو رہا، قوم کو وہ ہو رہا، قوم فلاں ہو رہی، خب جو بھی قوم کے ذکر کرتا ہے، قومی مسائل ذکر کرتا ہے، کوئی اپنی اس کی حاجت مفاد ضرور ہوتا ہے۔ یہ قدیم سے یہ سیاست ہے کہ آپ مرثیے قوم کے پڑھو، فائدے اپنے نظر میں رکھو، آپ قوم کے المیے بیان کرو، قوم کے مرثیے پڑھو، قوم کے نوحے پڑھو، قوم اس حالت میں ہے، قوم اس حالت میں ہے، لیکن مفاد اپنا ہو، فائدہ اپنا حاصل کریں۔ انہوں نے سمجھا یہ رسول انقلابی بن کر آ رہے ہیں اور ان کو بھی کوئی خواہشات ہیں ان کی، اور ان تک پہنچنے کے لیے قوم کے یہ مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے میٹنگ کی، بڑے بڑے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے میٹنگ کی، جناب ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ چونکہ عموماً جو اس قسم کے کام شروع کرتے ہیں قومیات کے اندر، تین چیزیں ان کی خواہش ہوتی ہے، اقتدار، مال و دولت و ثروت، یا پھر کوئی اور لذت کا ذریعہ۔ انہوں نے تین پیشکش کی کہ بھتیجے سے کہو اگر سرداری مانگتا ہے تو قبیلے کا نام لے، جس قبیلے کی سرداری مانگتا ہے ہم اس کو سردار بنا دیتے ہیں، سارے قبیلوں کی سرداری مانگتا ہے ہم سارے قبیلوں کا سردار مان لیتے ہیں، اگر وہ ثروت و دولت مانگتے ہیں ہم سب ساری دولت و ثروت اکٹھی کر کے ان کے پاؤں میں جا کر ڈال دیتے ہیں، اور اگر عورت مانگتا ہے، خوبصورت بیوی مانگتا ہے، ہم پورے عرب کی حسین ترین عورت لا کر ان کے نکاح میں قرار دیتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، زن چاہیے، زر چاہیے، ثروت چاہیے، دولت چاہیے، مقام چاہیے، ریاست چاہیے، یہی ہوتے ہیں۔ قیمت کسی انسان کی یہی ہوتی ہے، کسی انسان کو اگر خریدنا ہو تو انہی چیزوں سے خریدا جاتا ہے، یا اس کو مقام دے دو، یا اس کو پوسٹ دے دو، یا اس کو عہدہ دے دو، یا اس کو مال و دولت دے دو، یا اس کو گاڑی بنگلہ دے دو، یا اس کو عورت دے دو، خریدا جا سکتا ہے، قیمت اتنی ہوتی ہے لوگوں کی۔ ان سیاستدانوں نے بیٹھ کر اپنے تئیں یہی قیمت لگائی کہ بتاؤ ہمیں آپ کا بھتیجا مانگتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ اور رسول اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیا جائے، اگر یہ مکے کے پہاڑ سارے سونے کے بن جائیں اور یہ سارا سونا مجھے دے دیا جائے، میں پھر بھی اپنے پیغام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے آفر کی، آفر کی رسول اللہ کو کہ آؤ ہمارے نظام ضلالت کا حصہ بنو، ہم شیئر دیتے ہیں آپ کو اور زیادہ حصہ دیتے ہیں آپ کو، بڑا مقام دیتے ہیں۔ امام خمینی کو بھی یہ آفر تھی۔ امام نے جب تحریک انقلاب چلائی، شہنشاہ نے خط لکھا تمام علماء کو سوائے امام خمینی کے، نجف کے علماء کو، قم کے علماء کو، مشہد کے علماء کو، بزرگ مجتہدین جو تھے اس وقت کے، ان سب کو شہنشاہ نے خط لکھا، آپ چاہتے کیا ہو، جو آپ چاہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے خط کا جواب دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر کی نالیاں پکی کر دو، ہمارے شہر میں اسپتال بنا دو، ہمارے شہر کی مسجد کا بل فری کر دو، اور یہ عورت جو خبریں پڑھتی ہے ٹی وی پہ اس کو دوپٹہ کرا دو، اور یہ خیر کا کام کر دو، یہ حرم کا کام کر دو، یہ مدرسے کا چندہ دے دو، فلاں بلائی کر دو۔ یہ سارے مطالبات انہوں نے لکھ کے بھیجے شہنشاہ سے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ شہنشاہ نے کہا جو آپ چاہتے ہو علماء، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اس سے اچھا شاہ دنیا میں اور کون ہوگا، جو علماء کہہ رہے ہیں وہ مان رہا ہے۔ امام خمینی نے شاہ کو خط لکھا کہ اے خناس، تو خناسی کرتا ہے، تحریک میں نے چلائی ہے، خط ان کو لکھتا ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا منحوس وجود اس سرزمین سے ختم ہو جائے۔ تیرا منحوس وجود ختم ہو جائے، تیرا یہ طاغوتی نظام ختم ہو جائے، تیرا یہ فاسد نظام ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام آ جائے، اللہ کا نظام آ جائے۔ حضرت موسیٰ اگر چاہتے فرعون کے نظام کا حصہ بننا، وہ موسیٰ جو جوانی تک فرعون کے گھر میں رہ سکتا ہے، وہ فرعون کی حکومت میں کوئی پوسٹ نہیں لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو فرعون کی فوج کا کمانڈر بھی بن جاتے، وہ چاہتے تو فرعون کا وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے موسیٰ، لیکن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر اس لیے نہیں بھیجا کہ فرعون کی دولت و ثروت و حکومت کا حصہ بنے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ تاکہ طاغوت کو نزدیک سے دیکھ کر اس کی نفسیات کو سمجھ جائے، باپ لے کہ میرا مقابلہ کس سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ کو تیار کر کے مبعوث کیا خدا نے۔ موسیٰ جب مبعوث ہو گئے پھر اس کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے مقابلے میں جا کہ فرعون طاغوت بن گیا ہے، طغیانی شروع کر دی اس نے۔ تمام انبیاء آئے انقلاب برپا کرنے کے لیے، رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا، زلالت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، مواقع بہت زیادہ تھے زلالت کے اندر گھسنے کے، اور وہاں بہت سارے سرداری ہو، نوابی ہو، جاگیرداری اور سب کچھ قبول کرنے کے لیے، چونکہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، اس شرط پر کہ آپ بتوں کی مخالفت نہ کریں، آپ ہمارے آبائی نظام کو نہ چھیڑیں، الہی نظام کی بات نہ کریں۔ رسول اللہ نے ہدایت کا پیغام اللہ کا ان کو پہنچایا اور ہدایت تک پہنچایا۔ اب قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، آیا راہ نبوی کو جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ راہ رسول اللہ کو انقلاب عقبی کا ہے۔ اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول اگر وفات پا جائیں، یہ شہید ہو جائیں، تم واپس پلٹ جاؤ گے اسی زلالت میں۔ آج مسلمان، آج ایام میلاد رسول اللہ میں تمام دنیا میں اور پاکستان میں، اور ہم سب اپنے سے چند سوال کریں، یہ قرآنی سوال خود سے کریں، اپنے ملک کو دیکھ کر، اپنی مملکت کو دیکھ کر، اپنی امور کو دیکھ کر، اور پھر یہ دیکھو کہ اس ماحول کا نام قرآن سے پوچھیں تو کیا رکھنا چاہیے۔ بے سب سے پہلے کے ماحول کا نام قرآن نے زلالت رکھا ہے، کھلی زلالت، کہ جس کے اندر حاکم ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، وہ سیاست زلالت کی سیاست ہے، جس کے اندر عبادت بت کی ہو وہ عبادت زلالت کی عبادت ہے، جس کے اندر کمائی بتھے کی ہو وہ معیشت زلالت کی ہے، جس کے اندر تعلیم گمراہی کی ہو وہ نظام تعلیم گمراہی کا ہے، وہ زلالت کا ہے۔ جہاں پر عدالتیں اور فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہوتے ہوں، قرآن اس کا نام زلالت و گمراہی رکھتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے بارے میں جواب دو ان سوالوں کا، آپ کا جو ماحول ہے اس وقت، جو حالات ہیں، قرآن ان کا نام رکھنا چاہتا ہے، کیا نام رکھے، یہ ہدایت ہے یا زلالت ہے؟ زلالت کے اندر نیکیاں کرنے سے نظام ہدایت کا نہیں ہو جاتا، یہ نیکیاں بھی ضائع چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہ موضوع خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، حسنات ضائع ہو سکتے ہیں، اعمال صالحہ حبط ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں نیکیاں کر رہے ہیں، نیک لوگ بہت ہیں، لیکن نظام فاسد، راہ غلط، غلط راہوں پر بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر سرگودا سے جانا چاہتے ہیں کسی شہر میں، لیکن غلطی سے، کسی کی وجہ سے، کسی شریف آدمی سے راستہ پوچھا، آپ جانا چاہتے ہیں سرگودا سے، سرگودا کیا علاقے لگتے ہیں، خوشاب، اس کے اپوزٹ کون سا علاقہ ہے، میاں والی۔ اگر آپ میاں والی روڈ پر کسی داڑھی والے سے پوچھیں، شریف آدمی سے، مولانا سے، کہ جناب مولانا مجھے سرگودا سے میاں والی جانا ہے، خوشاب جانا ہے، راستہ بتا دیں، وہ آپ کو میاں والی کی راہ پر ڈال دیں، اور آپ ادھر ہی جا رہے ہو چونکہ انہوں نے بتایا ہے، بڑا شریف آدمی، چہرے مورے سے بہت اچھا پڑھا لکھا اور اچھا آدمی تھا، پیشانی پہ سجدے کے نشان بھی تھے، ظاہر ہے یہ بات غلط تو نہیں بتا سکتا، ایکسلیٹر دبایا ہوا ہے آپ نے اور 160 کی سپیڈ میں میاں والی جا رہے ہو، اس خوشی میں کہ ہم خوشاب پہنچنے والے ہیں قریب، اور نیکیاں بھی راستے میں کرتے، جو چھوارے خرید کے راستے میں ہر راہ گزر کو چھوارے دیتے جو تم، اللہ کی خاطر یہ چھوارے میری طرف سے کھاؤ تم لو اور دعا کرو جس طرح کرتے ہیں نا نیکیاں. کتنے لوگ ہیں چوک میں کھڑے ہوئے ہرنچی کو باقاعدہ گاڑی روک کر شیشہ اتار کے اور پیسے نکال کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کے اوپر سے گھما کے پھر ہرنچی کو دے دیتے ہیں کہ جو یہ ہیروئن چرس خریدو اور پیو اور سمجھتا ہے یہ نیکی کر رہا ہے یہ صدقہ دے رہا ہے. نشیوں کو نشے کے پیسے دے کر احساس کر رہے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور یہ صدقہ بھی ہے کہ یہ صدقہ مجھے ہزار بلاؤں سے بچائے گا. یہ خود ایک بڑی بلا ہے جو تو انجام دے رہا ہے. یہ تجھے کیا بلا سے بچائے گا؟ غلط راہوں پر نیکیاں انسان کو مقصد تک نہیں پہنچاتی، درست راہ انسان کو مقصد تک پہنچاتی. ہمیں غلط راہوں پر نیکیاں سکھا دی گئی کہ نیکیاں کرو. آپ کو راہوں سے کوئی سروکار نہ ہو، آپ کو نظام سے کوئی سروکار نہ ہو، انقلاب ان چیزوں سے نہیں آتا. وہ لوگ جن کے نظریہ یہ ہے کہ ہم نے صرف عوام کو نیکیاں سکھانی ہیں لیکن انہیں حکومتیں نہیں سکھانی، انہیں سیاستیں نہیں سکھانی، انہیں راستے نہیں سکھانے، انہیں نظام نہیں دینے، انہیں سسٹم نہیں دینے، خب یہ تو انقلاب نہیں لا سکتے. ان کے ساتھ ساری دنیا بھی ہو جائے، ساری دنیا کا شیعہ و سنی مل کر ان کے پرچم و چھتری کے نیچے آ جائے، انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب اس وقت آتا ہے جب پہلے کہو یہ ضلالت ہے اور کہو کہ ضلالت ہمیں قبول نہیں ہے. جب یہ مانتے ہی نہیں یہ ضلالت ہے اور جب یہ مانتے ہی نہیں کہ ضلالت ہمیں قبول نہیں ہے، پھر انقلابی کیسے ہو آپ؟ ضلالت کے میدان میں انقلابی، ضلالت کے نظام کے ساتھ بیٹھ کر انقلابی، یہ انقلابی کیسے؟ رسول اللہ کا انقلاب انقلاب الہی، انقلاب ربانی، انقلاب نورانی اور انقلاب نبوی ہے. لیکن اس کو خطرہ قرآن بتا رہا ہے، انقلاب عقبی کا خطرہ ہے. اف ان مات او قتل انقلب تم علی اعقابکم، اس لیے کہ ایک رسول ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لانے والا، ایک رسول امیت سے نکال کر امت بنانے والا، اور ایک رسول کے مقابلے میں پورا لشکر ہے جو ہدایت سے لے کر پھر ضلالت میں پہنچانے والا، اور امت کا ڈانچہ توڑ کر امیت میں دوبارہ تبدیل کرنے والا، یہ تو پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے، پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے. انقلاب عقبی، قرآن نے جو فرمایا سچ نکلا. رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اف ان مات او قتل، ابھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے تھے کہ سیاسی شخصیتیں اور سیاسی پارٹیاں حرکت میں آ گئیں. رسول اللہ کے دفن سے پہلے سیاسی میٹنگ ہوئی اور اس سیاسی میٹنگ میں پہلا عقبی قدم اٹھایا گیا، انقلاب عقبی کا پہلا قدم. انقلاب نبوی، رسول اللہ فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد نظام امامت تمہارا نظام ہے، اللہ کا نظام تمہارا نظام ہے. امامت کو سمجھیں عزیزان، امامت کس چیز کا نام ہے؟ خود شیعہ کو ضروری ہے سمجھنا امامت، سمجھنا امامت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں قانون بھی اللہ کا، جس میں حاکم بھی اللہ کا ہے. اس نظام کا نام امامت ہے جس نظام کے اندر قانون اللہ کا، حاکم لوگوں کا، اس کا نام خلافت ہے. اور جس نظام کے اندر قانون بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا، اس کا نام جمہوریت ہے. اب دیکھو کہ ہم آگے بڑھے ہیں راہ نبوی میں یا پیچھے آئے ہیں. پہلا قدم یہ اٹھا کہ قانون اللہ کا رہے گا، حاکم ہمارا ہوگا. حاکم خدا کا موجود تھا، نبی دفن نہیں ہوئے، ابھی انقلاب عقبی شروع ہو گیا. جب قرآن کسی چیز کو خطرہ قرار دیتا ہے تو وہ خطرہ ہی ہوتا ہے. قرآن جب کہہ رہے خطرہ ہے انقلاب عقبی کا، تو خطرہ ہے اس کا، اور اس خطرے میں گرفتاری یقینی ہے تمہاری. اگر ہوشیاری نہ دکھائی، اگر بیداری نہ دکھائی، بڑی خاموشی سے تمہیں آج کل بڑے ہوئے بنے ہوئے نا راؤنڈ اباؤٹ یو ٹرن، کہ بڑی آسانی سے روڈ سیدھا جا رہا ہے اور آپ کو باتوں میں لگا کر گاڑی راؤنڈ اباؤٹ سے موڑ کر، چوک چوراہے سے گول دائرے سے موڑ کر واپس جہاں سے آئے تھے ادھر ہی ڈال دیا. ٹرین کا کانٹا دیکھا ہوگا آپ، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کانٹے والے نے لیور کھینچ کر کانٹا بدل دیا، اندر بیٹھے ہوئے کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کانٹا بدل دیا، پٹڑی چینج ہو گئی، راستہ چینج ہو گیا. ٹرین میں بیٹھے لوگوں کو صرف جھولے چاہیے، جب تک جھولے آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں، اگر ٹرین رک جائے گھبرا جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے اگر رک جائے ٹرین پھر کہتے ہیں چلتی نہیں ہے، لیکن اگر چلتی رہے اور پٹڑی بدل جائے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہی ہوا امت رسول کے ساتھ کہ امت رسول کو جھولے آتے رہے دیتے رہے، حرکت جاری رہی لیکن پٹڑی بدل گئی، جب پٹڑی بدلی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پہلی میٹنگ سیاسی جس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ قانون اللہ کا ہوگا، کتاب و سنت حاکم ہمارا ہوگا، عقب نشینی، اس عقب نشینی پہ سارے راضی ہو گئے، انقلاب عقبی۔ لیکن آج کہاں ہے؟ آج کتاب و سنت بھی نہیں ہے، وہ لوگ جن کو ہم آج کہتے ہیں کہ ان کی حرکت ٹھیک نہیں تھی مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا حاکم چھوڑا لیکن قانون خدا پکڑ کے رکھا، تھام کے رکھا، وہ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں غلط ہیں، لیکن جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں آج نہ ان کا حاکم اللہ کا ہے نہ ان کا قانون اللہ کا ہے، اور بدنام ان کو کرتے ہیں جنہوں نے حاکم الہی کو چھوڑ دیا، قانون الہی کو قائم رکھا۔ ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ چلا گیا، اللہ کا قانون بھی چلا گیا، اللہ کا حاکم بھی چلا گیا۔ جمہوریت جس میں حاکم بھی لوگوں کا، قانون بھی لوگوں کا ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ کیا غیر زلالت کو اس کا نام ہے؟ قرآن اگر نام رکھے اس ماحول کا، زلالت ہے، فی زلال مبین۔ امی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا نظام نہ ہو، کتاب نہ ہو، اہل کتاب نہ ہو، اہل کتاب کے مقابلے میں امی ہیں، خدائی قانون سے نا آشنا لوگ، وہ امی کہلاتے ہیں۔ امت بنانا امیوں کی انقلاب چاہیے، زلالت سے نکال کر ہدایت تک لانے کے لیے انقلاب چاہیے، لیکن انقلاب کو انقلاب کا خطرہ ہے۔ جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے سننا، اس امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام کفر سے شکست نہیں کھا سکتا اور نہیں کھائی اس نے، شرک سے شکست نہیں کھائے گا، ظلم سے شکست نہیں کھائے گا، اسلام کو اگر شکست تو ہوتی ہے تو اسلام سے ہوگی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ تین طرح کے اسلام، تین طرح کا تشیع موجود ہے، اسلام ہو یا شیعہ، تینوں دونوں کے اوپر یہ بات فٹ آتی ہے۔ اسلام سے مراد یعنی شیعہ وغیرہ شیعہ سب، تشیع جو اسلام کی تفسیر تشیع کے مطابق ہے، تین تین شکلیں ہیں اس کی۔ ایک ناب، امام نے جو خود جو چہرہ پیش کیا، اسلام ناب، خالص اسلام، علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا مشرب ناب، چبایت ماردرا پب بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جان بے تابی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے، نجات تک پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، پانچ چیزوں کی ضرورت ہے، بلند ہمت و ارادے کی ضرورت ہے، ایک پاک و خالص نظام و مسلک کی ضرورت ہے، نظریے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک پر امید دل کی ضرورت ہے، اور پاک نگاہ کی ضرورت ہے، اور ایک بے چین تڑپتی ہوئی جان کی ضرورت ہے۔ یہ متاع ہے انسانیت کا کامیابی کے لیے۔ امام نے اس کا نام رکھا اسلام ناب، اور اقبال نے نام رکھا مشرب ناب، خالص اسلام جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ دو شکلیں ہیں، ایک وہ شکل ہے جس کا نام امام نے رکھا تہجر، اقبال نے نام رکھا خانقاہیت، ایک تیسری شکل ہے اسلام کی جس کا نام التقاط ہے، امام خمینی نے اس کا نام رکھا التقاط، التقاطی اسلام، اقبال کے بقول مخلوط اسلام، مغربی اسلام۔ التقاطی اسلام وہ اسلام ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں اسلام سے باہر سے لا کر بھی ڈال دی گئی ہیں، آبا و اجداد کی رسومات بھی ڈال دی گئی ہیں، کسی ذہن کی خلاقیت بھی ڈال دی گئی، تخیلات بھی ڈال دیے گئے۔ جس طرح آج کل خواب، بہت سارے لوگ خواب، اسلامی خوابیں دیکھتے ہیں، مذہبی خواب، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، صبح اٹھتا ہے جو خواب میں دیکھا وہ سارا دین میں شامل کر دیتا ہے، یہ خواب و خیال و تخیلات و ساری چیزیں دین کے اندر شامل کرتے جائیں۔ اس وقت التقاطی شکل دین کی خطرناک شکل وہ ہے جس کے اندر مغربی افکار شامل ہو گئے ہیں، مغربی راہیں، مغربی طور طریقے۔ التقاطی اسلام وہ اسلام ہے جس کے اندر غیر دینی نظام دین بنا دیے گئے ہیں، رسمیں بھی اور نظام بھی۔ التقاطی اسلام وہ ہے جس میں جمہوریت اسلامی نظام بن گیا، جمہوریت ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلام کا نظام سسٹم، یہ التقاط ہے۔ اسلام کا نظام امامت ہے، یہ باور رکھیں، کم از کم شیعہ کو یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ دین کا ایک ہی نظام ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ما بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ اللہ کا نظام فقط امامت ہے، انبیاء کے زمانے میں بھی امامت، معصومین کے زمانے میں بھی امامت، غیبت کے زمانے میں بھی امامت۔ امامت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام اللہ کو پسند، جو بھی امامت کے علاوہ ہے طاغوتیت ہے، جو بھی امامت کے علاوہ ہے ضلال ہے، گمراہی ہے۔ اللہ کا نظام امامت ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق۔ التقاط یہ ہے کہ آپ سیاست غیر دینی کریں اور اس کا نام دین رکھ دیں، طریقہ کار غیر دینی اپنائیں اور اس کا نام دین رکھ دیں، جس طرح ہم ہر شعبے میں کر رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں مسجد، مسجد کو چلانے کے لیے نظام غیر الہی ہوتا ہے، مسجد کو چلانے کے لیے کمیٹی بنا دیتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، پھر اس انجمن کے انتخابات ہوتے ہیں، اس انتخابات میں دو یا تین گروپ بن جاتے ہیں، ان میں ووٹنگ ہوتی ہے، کمپین چلتی ہے، یہ کینڈیڈیٹ اس کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے کمپین چلاتا ہے، مسجد کے نمازیوں کے پاس جا کر اور اس کو بتاتا ہے یہ بے دین ہے، یہ خائن ہے، یہ مشرک ہے، یہ طاغوتی ہے، یہ بے عمل ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ بد کردار ہے، یہ بد شخصیت ہے، یہ بد طینت ہے، یہ بد خلق ہے۔ وہ اتنی بدیاں الیکشن میں اس کو جو مسجد کا ذمہ داری سنبھالنے والا ہے، اسی طرح وہ بھی یہی کمپین چلا رہا ہے، انہی کینڈیڈیٹوں کے پاس آ کر، وہ بھی انہی نمازیوں کے پاس آ کر، نمازیوں کو ووٹر بنا کر کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو مجھے ووٹ دے۔ مسجدیں کھڑا بن گئی ہیں، مسجدیں رقابت کا میدان بن گئی ہیں۔ اللہ کے گھر ایسے ہی ہوتا ہے، جب گھر اللہ کا ہے تو اس کے اندر نظام بھی اللہ کا ہو۔ اللہ نے مسجد چلانے کے لیے امامت کو رکھا ہے، مسجد کا امام متعارف کروایا ہے کہ یہ مسجد کا متولی ہوگا، مسجد امام کے ذریعے چلنی ہے امامت۔ ہم نے امام کو ملازم رکھ لیا، مولانا کو تنخواہ پہ رکھ لیا کہ تو انجمن کا ملازم ہے، تو تنخواہ لے، اپنی ڈیوٹی کر، نوکری کر، دو رکعت پڑھا دو روپے لے، پر رکعت ایک روپیہ لے تو، اور اتنی رکعتیں مہینے میں پڑھانی ہے، اتنی تنخواہ ہے تیری، اتنی چھٹیاں ہیں تیری، یہ ایگریمنٹ ہے تیرا۔ اور مسجد چلانے کے لیے ہم نے کیا نظام بنایا؟ جو کلیسا چلانے کے لیے، مسجد چلانے کے لیے، جو پارٹی چلانے کے لیے، چونکہ پارٹی میں صدر ہوتا ہے، مسجد کا بھی صدر ہے۔ کس نے کہا مسجد میں صدر ہو؟ مسجد کے لیے سیکرٹری ہو، مسجد کی کابنٹ ہو، مسجد میں کونسل ہو، مسجد میں فلاں ہو، مسجد میں امام اور ماموم ہو، مسجد میں امام اور ماموم ہو۔ امام جو رہنما ہو اہل مسجد کا، اور اہل مسجد جو اس کی اقتدا کریں، نہ صرف اس کے پیچھے اٹھے بیٹھے بلکہ ذہنی رہنمائی بھی اس سے لیں، دینی رہنمائی بھی اس سے لیں، سیاسی رہنمائی بھی اس سے لیں۔ وہ امامت کرے ان کی، نہ ملازمت کرے۔ ملازمت سے مسجدیں نہیں چلتی۔ ہم التقاط اور توجہ بھی نہیں کی کہ جن طریقوں سے ہم چلاتے ہیں مساجد، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد دین کا مرکز ہے، لیکن مسجد کے اندر قائم نظام بھی اللہ کا ہے، مسجد کے اندر لوگ بھی اللہ والے۔ اکثر مساجد ایسی دیکھی ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا، جن کی کابینہ نماز نہیں پڑھتی، مسجد کے صدر کو نماز نہیں آتی، مسجد کے سیکرٹری کو نماز نہیں آتی، بے دین لوگ۔ میں ایک ایسی مسجد، وہ فوت ہو گیا ہے شخص، میں نہیں کہتا اللہ اس کو مغفرت کرے، چونکہ مسلمان نہیں تھا، 40 سال مسجد کا متولی رہا، امام مسجد کو تنخواہ دیتا رہا، اور جمعہ کرواتا رہا، مسجد کی جھاڑو دیتا رہا، سب کچھ، لیکن وہ خود دہریا تھا، ملحد، کمیونسٹ، اس کا اللہ پہ یقین نہیں تھا، بالکل خدا کو نہیں مانتا تھا. ایسا شخص متولی مسجد 40 سال رہا، اب مر گیا. جب اللہ کا گھر بنایا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلانا بھی ہے. اور یہ مسجدیں جن سے دین خدا پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، وہ مسجدیں جن میں بور اللہ کا لگا ہوا ہو لیکن اس کے اندر سیاست اور ہو رہی ہو، ان مسجدوں سے کبھی ہدایت نہیں پھوٹتی. لہذا کیبنٹ ٹوٹتی ہے، وہ جا کر اپنی الگ مسجد بنا لیتے ہیں. مسجد کا مقابلہ مسجد سے، جمعے کا مقابلہ جمعے سے. جب نظام، جب دین اللہ کا ہے، نظام بھی اللہ کا ہو، قانون بھی اللہ کا ہو، جمہوریت، امامت جس میں قانون بھی اللہ کا، امام بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. آج ہم سفر کر کے انقلاب عقبی کر کے یہاں پہنچے ہیں. انقلاب عقبی کر کے کیسے نظام کو پہ آ کے راضی ہو گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں نعتیں پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اس نظام میں لوہے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اس نظام میں بیٹھ کر. عزیز امام، اگر یزیدیت کے نظام میں نمازیں کوئی فائدہ دے دی تو حسین شہید ہونے کے بجائے مسجد النبی میں بیٹھ کر ساری عمر نمازیں ہی پڑھتے رہتے، کیوں یزید کے خلاف قیام کیا؟ اس لیے کہ نظام طاغوتی ہے، نظام باطل. اور تمام آئمہ اطہار، اکثر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ آئمہ اطہار نے تو کربلا کی طرح قیام نہیں کیا. چند روز قبل ایک پورا خاندان، کنفیوز خاندان، چونکہ پوری قوم ہی ہماری کنفیوز ہے، دین کے معاملے بھی کنفیوز ہیں، بالکل ذہنوں کو الجھا دیا گیا ہے ان کے. جب متضاد رہوں کو دین کر کے پیش کیا جائے کہ یہ دین ہے، اور لوگوں کے اندر بیداری و شعور و آگاہی نہ ہو، تشخیص نہ دے سکتے ہو حق کیا ہے و باطل، الہی معیاروں پر دین کو نہ سمجھتے ہو اور خود ساختہ معیاروں پر دین سمجھتے ہو، اس کا نتیجہ کنفیوژن ہے. آج پاکستان سارا ہی اور خصوصاً ملت شیعہ کنفیوژن کا شکار ہے. اس کنفیوژن کی بڑی وجہ یہی کہ دین کے معیار چھوڑ دیے اور خود ساختہ معیاروں کو اپنایا، انہوں نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. ایک کنفیوز خاندان، انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ سوالات ہیں. سوالات یہ ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام امامت ہے اور دین میں سیاست ہے اور حکومت ہے، تو آئمہ اطہار میں سید الشہداء کے علاوہ تو باقی کسی نے بھی قیام نہیں کیا. یہ امام تو اپنے معمولات میں، کوئی عبادتوں میں، کوئی دعاؤں میں، کوئی زندانوں میں، کوئی اپنے معمولات میں لگے رہے، انہوں نے تو کسی نے بھی. اور وہ کنفیوژن کی منبع، ایک ان کے خاندان کے اندر ایک محترمہ تھی، ظاہر وہ بنی ہوئی تھی، انہوں نے آ کر یہ سوال ان کے ذہنوں میں ڈالا. میں نے جواباً ایک سوال ان سے عرض کیا کہ، اور یہ بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا استدلال ہے، وہ یہ کہ آپ یہ تو یقین رکھتے ہیں نا ہر شیعہ کہ آئمہ اطہار میں سے کوئی ہستی و شخصیت طبیعی موت اس دنیا سے نہیں گئے، شہید ہوئے، یا تلوار سے یا زہر سے شہید ہوئے. اور شہید بھی کس نے کیا؟ ڈاکوؤں نے، ڈکیتوں نے، راہزنوں نے شہید نہیں کیا، دہشت گردوں نے شہید نہیں کیا، بلکہ حکومتوں نے کیا. جب حکومتوں نے کیا، حکومتیں کس کو مرواتی ہیں، کیوں مارتی ہیں؟ حکومتیں کسی ساکت و لا تعلق انسان کو نہیں مرواتی، حکومت اپنی بدنامی نہیں چاہتی. کسی ایسے مقدس شخصیت کو حکومت مروا دے جس کے مروانے کے بعد حکومت بدنام ہو جائے، احمد ترین دنیا کا حاکم بھی یہ کام نہیں کرتا. اس کو مرواتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اگر میں نے اسے نہ مارا تو یہ مجھے تخت حکومت سے ضرور گرا دے گا. کیا یہ شہادتیں کافی دلیل نہیں آپ کے پاس کہ آئمہ کی زندگیوں کا رخ کدھر تھا؟ آپ نے امامت کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا ہے.
آپ نے آئمہ کو پیر و مرشد کا درجہ دے دیا ہے، خدا نے ان کو ولی بنایا ہے۔ ولی کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ اختیار تیرا ہو، دعا اس کی ہو، بلکہ ولی کا مطلب تیرا یہ ہوتا ہے کہ جان تیری ہے، اختیار اس کا ہے، مال تیرا ہے، اختیار اس کا ہے، وطن تیرا ہے، اختیار اس کا ہے، زندگی تیری ہے، اختیار اس کا ہے۔ آج آپ کی زندگیوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے بچوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو، اختیار کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس۔ آپ کے اولیاء وہ نہیں ہیں جن کو آپ پیر و مرشد مانتے ہو، آپ کے اولیاء وہ ہیں جن کے پاس اختیار ہے آپ کا۔ بہت سارے گھروں کے اندر باپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے گھروں کے اندر باپ کو اختیار دیا، ولی بنایا ہے، لیکن کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ماموں کا اختیار ہے، چچا کا اختیار ہے، نانا کا اختیار ہے، یا ماں کا اختیار ہے، بڑے بھائی کا اختیار ہے، باپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، باپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، باپ بالکل بے اختیار کر دیا گیا، دوسروں نے آ کر زور زبردستی سے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب آپ پیر و مرشد کسی اور کو مانتے ہو، اختیار آپ کا کسی جس کے پاس آپ کا اختیار ہے، وہ آپ کا ولی ہے، طاغوت آپ کا ولی ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، مومنوں کا ولی خدا، اور جن کو خدا نے ولی بنایا ہے وہ مومنوں کے ولی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نظام کو قبول نہیں کیا ان کا ولی طاغوت ہے، اولیاؤہم الطاغوت۔ انقلاب عقبی سب سے بڑا خطرہ انقلاب نبوی کے لیے، اور انقلاب نبوی عقبی کامیاب نظر آتا ہے۔ انقلاب نبوی رک گیا، انقلاب عقبی کامیاب نظر آتا ہے، کیونکہ آج ضلالت کے تمام نشانیاں و علائم موجود ہیں، ہدایت کا صرف نام موجود ہے، ہدایت کے صرف ٹائٹل موجود ہے، بینر موجود ہے، پرچم موجود ہے، نظام ضلالت کا ہے، انقلاب عقبی کامیاب نظر آتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس انقلاب عقبی کو روکا، ملت کو ضلالت کی طرف جانے سے روکا، اور انقلاب نبوی کو آگے بڑھایا۔ انقلاب نبوی آگے بڑھانے کے لیے قرآن کریم نے تین روشیں ذکر کی ہیں، اللہ کی نشانیاں بتانا، یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وال حکمہ، تین طریقوں سے انقلاب نبوی آگے بڑھتا ہے، ان تین طریقوں سے انقلاب نبوی آگے بڑھتا ہے۔ امام نے انہی تین طریقوں کو آ کر تزکیہ کیا، تطہیر، اللہ کی نشانیاں بتائیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب و حکمت کی تعلیم سے صرف اخلاق و احکام نہیں برآمد کیے، بلکہ اس سے نظام بھی نکالا، استنباط کیا۔ نظام ولایت فقی جو امامت کا تسلسل ہے غیبت کبرا کے زمانے میں، جو آئمہ کا بتایا ہوا نظام ہے، نہ کسی کا اپنا گھڑا ہوا، آئمہ کا بتایا ہوا نظام، مومن کے لیے فقط متعین نظام، ولایت و امامت۔ عصر نبوت میں ہو تو نظام امامت ہوگا، عصر معصومین میں ہو نظام امامت ہوگا، عصر غیبت میں ہو نظام امامت ہوگا، عصر ظہور میں ہو تو بھی نظام امامت ہوگا۔ آپ اگر علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، کوفہ میں ہوتے تو بھی نظام امامت تھا، مصر میں ہوتے تو بھی نظام امامت تھا، اگر آپ بصرہ میں ہوتے تو بھی نظام امامت تھا۔ فرق صرف یہ ہوتا کہ کوفہ میں علی خود موجود ہوتے، مصر اور بصرہ میں علی کا کوئی نمائندہ موجود ہوتا، لیکن نظام امامت کا ہی ہوتا۔ آپ یہ نہ کہتے کہ مالک اشتر معصوم نہیں ہے پس یہ نظام امامت نہیں ہے، خناس نے کنفیوژن پیدا کر دی، ہر چیز کے بارے میں ملت کو کنفیوز کر دیا۔ عزیزان، یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں، ایام نبوی،
کہ امت رسول کو امت چاہیے، امامت کو امت چاہیے، آئمہ کو امت چاہیے، امام و امت کا رابطہ ہے، انقلاب نبوی کا یہ راستہ ہے۔ رسول اللہ نے امت سازی کی، امیوں سے امت بنائی۔ امیوں سے امت بنانے کا ایک اہم رکن وحدت ہے، وحدت رکن رکین ہے امت سازی کے لیے۔ جس طرح دیگر موضوعات میں کنفیوژن ہے، وحدت کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے۔ اکثر ہر جگہ یہ مطالبہ عوام کا ہے، تذکرہ ہے سب کے، کہ شیعہ مل کیوں نہیں بیٹھتے، علماء مل کیوں نہیں بیٹھتے، فلاں مل کیوں نہیں بیٹھتے۔ یہ مل بیٹھنے کو وحدت کہتے ہیں، مل بیٹھنے کو۔ خب امیر المومنین کے زمانے میں مل بیٹھے تھے لوگ، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، لوگ سارے مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان مل بیٹھے ہو کو امیر المومنین نے خطبہ دیا، ایوہ الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ احواؤہم۔ اے وہ لوگوں جن کے جسم تو آپس میں مل گئے ہیں لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ وحدت کے لیے الفت کی ضرورت ہے، الفت دلوں کے اندر آتی ہے، جسموں کے اندر نہیں آتی۔ وحدت کے لیے حبل اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی رسی کی ضرورت ہے، اقتدار کی کرسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی رسی وحدت کے لیے چاہیے۔ وحدت کے لیے عزیزان، امت سازی کے لیے وحدت شرط ہے، بغیر وحدت کے امت نہیں بن سکتی۔ لیکن گندم اور گھن ان کی وحدت کو امت نہیں کہتے۔ گندم تو جانتے ہیں نا جی، اگاتے ہیں نا، گندم کھاتے بھی ہیں، گھن بھی دیکھا ہوا ہے آپ نے۔ گھن کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ گھن ہی کہتے ہیں۔ اگر ایک بوری گھن ہو اور ایک بوری گندم، ان دونوں کو ملائیں آپس میں، ایک بڑا بورا بن جائے گا، اور آپ خوش ہوں کہ میری گندم زیادہ ہو گئی۔ ایسا کسان جو گھن میں گندم ڈال کر، گندم میں گھن ڈال کر، اور پھر یہ خوش ہو کہ میں نے گندم و گھن کو ملا کر وزن بڑھا لیا ہے اپنا، یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ فریب میں ہے۔ گندم اور گھن سے سارا گھن ہی ہوتا ہے، کبھی بھی گندم نہیں رہتی، چونکہ گھن کا کام گندم کو کھانا ہے۔ فاسق اور مومن کے ملاپ سے نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ فاسق مومن ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ نجاست اور طہارت کے ملنے سے نجاست پاک نہیں ہوتی، طہارت بھی نجس ہو جاتی ہے، پاک چیز بھی نجس ہو۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ زلالت اور ہدایت کے ملنے سے زلالت ہدایت میں نہیں بدلتی، بلکہ ہدایت بھی زلالت میں۔ اس لیے رسول اللہ کو بار بار قرآن مجید کا فرمان ہے، لا، اللہ تعالی کا فرمان ہے، لا تتبع احواءہم، اے رسول خبردار، ان لوگوں کی مرضی کے اوپر نہیں چلنا، ان کی خواہش پر نہیں چلنا، ایک مطلب بھی ان کی خواہش کا نہیں ماننا، تو نے صرف اللہ کے ارادے کی پیروی کرنی۔ زلالت و ہدایت کو ملایا نہیں جاتا، زلالت و ہدایت میں زلالت کو نابود کیا جاتا ہے، نجاست و طہارت میں نجاست و طہارت کو ملایا نہیں جاتا، بلکہ نجاست کا خاتمہ کیا جاتا ہے، زلالت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، پلیدی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ گن ملا کر گندم کا وزن نہیں بڑھتا، گندم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وحدت کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے، سب سے پہلے وحدت کے لیے تمہیں اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا، ذہن ایک بنانے، سوچ ایک بنانی ہے، نظریہ ایک ہو، مکتب ایک ہو، دین ایک کرنا ہے تم نے، راستے ایک کرنے ہیں تم نے، مقصد ایک کرنا ہے تم نے۔ جب تک مقصد تمہارے الگ ہیں، آئے دن پاکستان میں سیاسی پارٹیاں آپس میں مل بیٹھتی ہیں، ابھی تک دیکھا آپ نے ماشاء اللہ میں کچھ الائنس بن جاتے ہیں، فورم بن جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ کے عام دنوں میں الیکشن کے موقع پر پارٹیاں آپس میں گٹھ جوڑ کرنا، سمجھوتے کرنا، اور اتحاد، سیاسی اتحاد اس کو کہتے ہیں۔ خب یہ اتحاد وحدت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دین، یہ وحدت مانگ رہا ہے ہم سے نا عزیز من، یہ نہیں کہہ رہا دین کہ تم کسی وقتی ضرورت یا کسی دباؤ سے نکلنے کے لیے کسی کے ساتھ مل بیٹھو۔ اس وقت تمام عالم اسلام بالعموم و تشیع بالخصوص دباؤ میں ہے، دباؤ سے نکلنے کے لیے مل بیٹھے، آپس میں مل بیٹھے. وہ آپس میں مل بیٹھنے سے دباؤ سے انسان ممکن ہے نکل آئے، لیکن راستہ پھر بھی نہیں ملتا. ممکن ہے وقتی طور پر دو آدمی دباؤ ہے ان دونوں کے اوپر، جیسا مارکیٹ منڈی میں ہوتا ہے، دو بزنس مین دو دکاندار دباؤ میں ہیں، یہ دونوں آپس میں مل بیٹھتے ہیں، دباؤ سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملتی اس سے، کنفیوژن دور نہیں ہوتی اس سے. وقتی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ٹیمپریری مسائل حل ہو جاتے ہیں. وحدت کے لیے منشور کی ضرورت، وحدت کے لیے مکتب کی ضرورت، وحدت کے لیے راہ کی ضرورت، وحدت کے لیے مقصد کی ضرورت. اگر انسان کو مقصد مل جائے، راہ مل جائے اور مکتب مل جائے، یہ مقصد انسانوں کو خود ہی ایک کر دیتا ہے. جہاں پر مقصد نہ ہو اور انسان ایک ہو جائیں، جہاں مکتب نہ ہو اور انسان مل بیٹھے، جہاں پر راہ نہ ہو اور انسان مل بیٹھے، یہ مفادات کے یونٹی ہے. یہ کبھی بھی امتوں کو نجات نہیں دے سکتی. ممکن ہے کوئی وقتی فائدہ پہنچا دے، کوئی الیکشن کے دوران کوئی فائدہ پہنچا دے، ووٹ کو ادھر سے ادھر کر سکے، لیکن امتوں کے لیے، امت سازی کے لیے جس وحدت کی ضرورت ہے، جو انقلاب نبوی کا رکن ہے، رسول اللہ نے اس لیے آ کر وحدت نہیں قائم کی، پہلے آ کر ان کے ذہن بدلے، مقصد بتایا، اس مقصد نے ایک کیا ان کو. یہ نہیں کہا جیسے بھی ہو ایک ہو جاؤ، مشرک ہو تو بھی ایک ہو جاؤ، بت پرست ہو تو بھی ایک ہو جاؤ، گمراہ ہو تو بھی ایک ہو جاؤ. وحدت برقرار کی، اخوت برقرار کی، لیکن مقصد کے اوپر، اللہ کی خاطر، راہ کے اوپر، نظریے کے اوپر، آئیڈیالوجی کے اوپر. وحدت کو رسی چاہیے، اس رسی کو تھامنے کی ضرورت ہے. ہماری ساری مشکل یہ موجودہ دباؤ نہیں ہے عزیز من، ہماری مشکلات اس دباؤ سے کہیں زیادہ ہیں. اس دباؤ سے ممکن ہے نکل آئے. کل کو کوئی، جس طرح امریکہ نے 30 سال تک صدام کو اور حزب عباس کو عراق کے اوپر مسلط کیا، پھر خود ہی اس کو جا کر ہٹا دیا. مصر میں 30 سال تک ایک جابر ظالم کو رکھا، پھر اس کو خود ہٹا دیا. اسی طرح چند ملکوں کے اندر انہوں نے ان جبارین ظالمین کو مسلط کیا، پھر خود ہی ہٹا دیا. کیا آج عراقی صدام کے ہٹنے سے آسودہ ہو گئے؟ جتنا عراق کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، جتنا عراق آج دباؤ میں اور بحران میں ہے، تاریخ میں اتنا کبھی بھی نہیں رہا. اس وقت جتنا مشکلات کا شکار ہے عراق، حالات ہم تک کم پہنچتے ہیں، نہیں پہنچائے جاتے، قتل عام ہے عراق میں. کل اس سے پہلے دن روزانہ 100-200 کے قریب شہادتیں، قتل عام مومنین کا یہ عراق کا معمول بن چکا ہے. ابھی عراقی حکومت کے اختیار میں اس کے اپنے دو شہر نہیں ہیں، فلوجہ اور رمادی عراقی حکومت کے پاس نہیں ہے، دہشت گردوں کے کنٹرول میں. دہشت گرد وہاں جڑے راسخ کر چکے ہیں. اب کیا ہوا؟ صدام ہٹ گیا. آپ اب تو اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ. ایک دباؤ ختم ہوا، دوسرا دباؤ آ جاتا ہے. راہ نجات صرف دباؤ ریلیز کرنے میں نہیں ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہو کہ کوئی ایسا آئے معجزہ گر جو ہمیں دباؤ سے نکال دے، جو آج ہماری آرزو بن گئی ہے. یہ نجات کا راستہ نہیں. اگر نجات کی راہ ہی مل جائے، دباؤ سے خود ہی انسان باہر آ جاتا ہے. پھر کوئی دباؤ ڈال نہیں سکتا، پھر غلبہ آپ کا ہوگا. اس صورت میں کسی کی جرت نہیں آپ کے اوپر دباؤ ڈال سکے. لیکن وقتی طور پر اگر دباؤ کسی کے ساتھ مل کر دباؤ سے باہر آ گئے، دوبارہ دباؤ آ سکتا ہے، بدترین دباؤ آ سکتا ہے. جس طرح مثال دی عراق کی و دیگر دنیا کی، کہ مبتلا ہے آج اس کے اندر راہ رسول اللہ کا راستہ انقلاب، ضلالت سے نکلنا ہے، ہدایت کی طرف آنا ہے، الہی قانون کے ذریعے، الہی نظام کے ذریعے، وحدت کے ذریعے. لیکن وحدت میں پہلے ذہنوں کی وحدت، اعتقاد کی وحدت، مقصد کی وحدت،
راہ کی وحدت، مکتب کی وحدت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گن اور گندم مل کر وحدت کر لیں اور یہ کہیں گے یہ نجات ملت اور نجات مملکت ہوگی؟ اس سے اس وحدت سے نجات نہیں ہوتی، اس وحدت سے یا مفاد ملے گا یا اس سے آپ وقتی طور پر دباؤ سے باہر آ سکتے ہو. نجات کا راستہ رسول اللہ کی وحدت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اللہ کی رسی کا مصداق قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا اور روایات کے اندر اور سیرت عظمی رسول اللہ و ائمہ معصومین میں اس کا مصداق موجود ہے. جب تک سوچیں ایک نہیں ہو جاتی. آج کے زمانے میں اگر میں، چونکہ کنفیوز ملت کو بہت واضح بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے سامنے، لگی لپٹی بات گول گول بات کریں، ذہن پہلے سے ہی کنفیوز ہے اور اس کے اندر گول گول بات کوئی سمجھ نہیں آتی. میں بالکل واضح کلیئر عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. ہر چند کے دانا یہ کام کرتے نہیں ہیں، ڈپلومیسی کی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن تبلیغ دین کے لیے کہا گیا کہ تبلیغ مبین کرو. تبلیغ مبین و بلاغ مبین، گول گول بات انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی. عزیزان، وحدت کے لیے آج ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ امام خمینی کا راستہ ہے، جو اسلام ناب ہے، جو خالص اسلام ہے، وہ نجات دہندہ راستہ. مقصد وہی جو امام نے آج پوری امت اسلامیہ کو، بالخصوص تشیعوں کو بھی بتایا ہے، پوری امت کے لیے، شیعہ و سنی کے لیے مقصد ہے حکومت الہی کا قیام، نظام الہی کا قیام. راہ امام راہ انقلاب ہے، راہ ضلالت نہیں ہے، راہ گمراہی نہیں ہے. صراط امام وہی صراط رسول اللہ ہے. آج میں نے نام اس لیے لے لیا کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے، کنفیوژن سے بچنا چاہے، اس کے لیے یہ راستہ سامنے موجود ہے. اس راستے کو اپنائیں جس کے اندر نجات موجود ہے، اور اس راہ کی نجات کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تجربہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جو بھی اس راہ پہ چلے وہ یقیناً نجات پاتا ہے. پاکستان کے پاس بھی اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم چل چکے ہیں 60-65 سال سے مختلف راہوں پہ چل کر یہاں پہنچے ہیں. یہاں سے وحدت کا راستہ اپنائیں. وحدت، امت ساز وحدت، تزکیہ، جس وحدت کے اندر تزکیہ تطہیر ہو، وہ تطہیر جس سے امت وجود میں آئے، نہ جس سے تقسیم ہو، نہ جس سے گروہ بنے، نہ جس سے امت ٹوٹے، امت کے پیکر میں رکھنا آ جائے. اور یوں بھی نہیں کہ ہر گندم کو ملائیں کہ کسی بھی بہانے سے گن و گندم کو ملائیں تو یہ وحدت ہو سکتی ہے. نا عزیزان، وحدت جھانسا نہیں ہے، وحدت مذاق نہیں ہے، وحدت حکم قرآن و رکن دین ہے، وحدت امت کا رکن ہے، وحدت راہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ نے متحد رکھنے کے لیے ان کو راستہ دیا جس پر ایک ہو جائیں. ذہن الگ ہو، دل الگ ہو، سوچیں الگ ہو، مقصد الگ ہو، راہ الگ ہو، ترجیحات الگ ہو، اور پھر ہم کسی وقتی مفاد کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، یہ وحدت دینی وحدت نہیں ہے، یہ سیاسی وحدت ہے. سیاسی گٹھ جوڑ ہوتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں. آپ آج دن دیکھتے رہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو پلیٹ فارم بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، چونکہ سیاست کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتے، سیاست کا کوئی راہ نہیں ہوتا. سیاست کو کہتے ہیں اس میں کوئی چیز فکس و متعین و طے نہیں ہوتی. سیاست لچکدار ہوتی ہے. سیاست میں نہ کوئی ہمیشہ کا دوست ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیشہ کا دشمن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسی ملک کے اندر کچھ پارٹیوں کو کہا گیا، ایک پارٹی نے دوسری پارٹیوں کا کہ یہ قاتل ہیں، قاتل قاتل لیگ ہے، قاتل لیگ. دوسرے دن آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کر گود میں اور حلیف و حریف و آپس میں دوست بن کر حکومت کرنے لگی، کیونکہ سیاست اسی چیز کا نام ہے. ایک دن ان کو قاتل کہو، ایک دن ان کو دوست کہو، قاتلوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. آج جو ملک کے اندر سیاست شروع ہوئی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مل بیٹھے مذاکرات کریں، شیطانی سیاست ہے، شیطانی راہ ہے، رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات کرنا وحدت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ امت کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ مملکت کی توہین ہے. پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، انسانیت کے دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنا بھی توہین ہے. مذاکرات کرنا تو دور کی بات ہے, دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ اتحاد ہے, یہ وحدت ہے. نہ عزیز عالمان, وحدت کو ہم ہر چیز کو جاسا نہ بنائیں, ہر چیز کو حربہ نہ بنائیں, ہر مقدس چیز کے تقدس کو پائمال نہ کریں, مسجدوں کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. مسجدیں دین کا مرکز ہیں, مقدس ہے, ان کا تقدس رہنا چاہیے. ممبر مقدس ہے, مجلس مقدس ہے, قرآن مقدس ہے, دین مقدس ہے. ہر چیز جو مقدس ہے اس کے تقدس کا برہم رکھنا ہے. وحدت ایک مقدس چیز ہے, اس کے تقدس کو پائمال نہ کریں. دہشت گردوں کے ساتھ مل بیٹھنا کوئی وحدت نہیں. جو بھی یہ وحدت کر رہے گمراہ کر رہا ہے ملت کو. راہ وحدت اتحاد ہے, مسلمان کا مومن کا اتحاد. انما المؤمنون اخوة, مومن بھائی ہیں آپس میں. لیکن اس برادری کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ذہنی وحدت کے لیے ذہن سے بہت کچھ خمار نکالنا پڑتا ہے. مقصد کی وحدت کے لیے بڑے مقاصد کو چھوڑنا پڑتا ہے, بہت سارے مقاصد کو جو ہم نے خود چن لیے ہیں. راہ پر وحدت کے لیے بہت ساری راہوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. متضاد راہوں پر چل کر وحدت حاصل نہیں ہوتی. متضاد راہوں کو اسلام کہنے سے, سرٹیفکیٹ دینے سے کہ یہ سارے اسلام ہیں, سارے مومن ہیں, سب ٹھیک جا رہے ہیں, اس سے اتحاد برقرار نہیں ہوتا. تہجر بھی اسلام ہو, التقاط بھی اسلام ہو, اور اسلام میں ناک بھی اسلام ہو, اس کو وحدت نہیں کہتے. انقلاب عقبی جنہوں نے رسول اللہ کی راہ سے امت کو ہٹایا اور دوبارہ ضلالت میں ڈبویا, ان میں ان دو راہوں کا بڑا دخل ہے, ایک التقاط اور ایک تہجر. متحجر تنگ نظر لوگ, تنگ دل لوگ, تنگ بین لوگ, جن کے اسلام میں روح نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اس دودھ کی طرح جس سے کریم نکال لے, جس سے مکھن نکال لے. دودھ کی طاقت کوئی مکھن ہے اس کا, اگر وہ نکال لے پیچھے چھاچ ہے, لسی رہ جاتی ہے. وہ لسی اگر لوگوں کو پلائیں گے تو نیند آئے گی فقط لوگوں کو, اس سے طاقت نہیں آتی. وہ دین لوگوں کو سکھاؤ جس کے اندر طاقت ہے. اسلام کی طاقت نظام امامت ہے, اسلام کی طاقت نظام ولایت ہے. آج تشیع کیوں طاقتور ہے, کیوں دنیا بوکھلائی ہوئی ہے, کیوں اتنے لشکر بن رہے ہیں, کیوں عرب و غرب دونوں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور تشیع کے مقابلے میں لشکر لے کر میدان میں آئے. تشیع کی طاقت سے خوف زدہ ہیں, نہ رسومات سے. وہ طاقت ولایت کے صدقے میں, امامت کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے, لیکن اس ملت کو ابھی تک محروم رکھا گیا ہے. تہجر اس ملت کی نجات اسی راہ کے اندر ہے, نظام ولایت کے اندر, اطاعت کے نظام ولایت. عزیزان, پاکستان ولایت سے محرومی پاکستانی قوم کی انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے, تجدد اور تہجر. تجدد التقاطی راستہ, جنہوں نے مغربیت کو لا کر پاکستان میں اسلام میں ڈال دیا, اور تہجر جنہوں نے اسلام کی طاقت اسلام سے چھین لی اور صرف رسومات چھوڑ دی اور چند احکام نے اسلام کو منحصر کر دیا. انقلاب عقبی امت رسول میں ان دو کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, متجددین اور متحجرین کی وجہ سے. ان کی وجہ سے امت واپس گمراہی میں آئی, ان کی وجہ سے. دونوں کا ایک نظریہ ہے کہ امامت کا نظام نہ ہو, بے شک گمراہی ہو, ضلالت ہو, یزیدیت ہو, تاغوتیت ہو, جو نظام ہو ان کو قبول ہے. لیکن متحج آپ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی ولایت فقیہ کے ساتھ ہے, وہ دشمنی میں پیش پیش یہی دو طبقات ہیں, ایک متحجر اور دوسرے متجدد. ہر کام کریں گے نظام الہی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, در ولایت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. وہ راستہ جو خدا نے نجات امت کے لیے بنایا تھا. رسول اللہ نے وہ راستہ دیا, اور قرآن پوچھ رہا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی رسول کی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی, بند ہوئی اور دفن نہیں ہوئے تھے, پہلا عقبی قدم اٹھایا, حاکم الہی امام الہی کو چھوڑ دیا, پھر تدریجن چھوڑتے چھوڑتے آج نظام الہی کو بھی چھوڑ دیا, راہ الہی کو چھوڑ دیا, قانون خدا کو بھی چھوڑ دیا, اور ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا. کون ہے جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ان عدالتوں میں راضی نہ ہو, اس سیاست پہ راضی نہ ہو؟ راضی ہیں, ہم سب راضی ہیں اس پر. جو بھی راضی ہے اس ضلالت کے نظام پر, وہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میں راہ رسول اللہ پر جا رہا ہوں؟ جس کو قرآن ضلالت کہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. انقلاب کا پہلا قدم اس رضا کو ختم کرنا, رضایت کو ختم کرنا, ضلالت سے نفرت, ضلالت سے بیزاری, ضلالت سے تبرع. براءت ولایت کا دوسرا رکن براءت ہے. ولایت اپنانا ہے نظام خدا کو, اور براءت غیر الہی نظام سے دوری و لا تعلقی کا اظہار ہے, نفرت کا اظہار ہے. جب تک براءت و تبرع ضلالت سے نہیں ہوتا, اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کریم میں اور اسلام کی آغاز بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے, براءت سے شروع ہوتا ہے. اسلام شروع ہی براءت سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا سے دین شروع ہوتا ہے, اور اس لا کی تشریح قرآن بھی کر رہا ہے. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا, اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے. وہ قوم مضبوط سہارا رکھتی ہے. تنکوں کے سہارے سے کوئی بھی نجات نہیں پاتا. ہم اپنے آبائی اصولوں پر ہیں, اللہ کے اصول چھوڑ دیے, آبائی اصول اپنا لیے. آبائی قانون میں ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ڈوبتی قوم تنکوں کا سہارا لے رہی ہے, اور جب بھی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے تو تنکے کو بھی ڈبوتا ہے ساتھ. تنکوں نے کبھی بھی امتیں نہیں بچائی. مضبوط سہارے, مضبوط سہارے برات و ولایت سے حاصل ہوتے ہیں. جس سے برات کرنی تھی اس سے تعلق قائم کر لیا, اور جس سے تعلق قائم کرنا تھا اس سے دوری اختیار کر لی. اللہ کا نظام چھوڑ کر ضلالت پہ راضی ہو گئے. انقلاب نبوی کا پہلا کام یہ تھا. رسول اللہ نے آ کر, مبعوث رسول نے اس ضلالت کے خلاف ان کو اکسایا, ابھارا, اٹھایا, قیام کروایا, اور انہی کے ہاتھوں سے ان کے بتوں کو توڑوایا, اور ان کو رندوایا, اور ان کو پائمال کیا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم مقام ان امیوں کو دیا کہ کنتم خیر امتن. امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آج بھی اس امت کو دوبارہ اس امیت سے نکال کر اسی خیر امت کا درجہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار اس ضلالت موجود سے نکال کر وہی ہدایت جو رسول اللہ نے جس کا پرچم اٹھایا اور جس نقطے پر پہنچایا, خدا کے فرمان سے اور حکم خدا و اذن خدا سے انشاءاللہ, اور اس ملت کے ہاتھوں اور آپ مومنین کے ہاتھوں, خداوند تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر و ہر سرزمین پر انشاءاللہ امت رسول کو وہ شرف و عظمت اور وہ مقام و سربلندی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. آپ تمام عزیزان اپنی سربلندی کے لیے, ملت اسلام کی سربلندی کے لیے, وحدت و اتحاد کے لیے, اور امت رسول کی ظلم و ستم سے نجات کے لیے, اور آپ تمام امت رسول اللہ کی وحدت و اتحاد کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات محمدی پڑھیے. محمد